الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو اور بھائیو اور دینی ماں بہنیں, کل گزشتہ ایک بات ذکر کر رہے تھے کہ ایمان والے کی زندگی کی خصوصیت اس کی فکر آخرت ہے. دنیا کے لوگ جو فکر کرتے ہیں وہ آج کی فکر کرتے ہیں, یعنی اس دنیا کی فکر کرتے ہیں, لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے اس کا تصور کم ہے. وہ کہتے ہیں جو زندگی ہے وہ یہی ہے, اس میں جو کرنا ہے کرو, آگے کچھ نہیں. اور ایمان والے کی رائے اور ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ اس زندگی کا جو آخری دن ہوگا وہ برزخ والی زندگی کا پہلا دن ہوگا, وہاں سے ایک اور عالم شروع ہوگا اور اس سے بھی آگے ایک اور عالم ہے. دنیا کی جو زندگی اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اصل میں آخرت والی زندگی بنانے کے لیے ٹائم دیا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت نکال لیں. اب ہم اپنی آخرت اس میں سے نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں, یہ غور کرنے والی بات ہے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا مراقبہ ہو کہ واقعی ہم آخرت کی فکر کر رہے ہیں, ہم نے آج کے دن میں کیا کمایا, کیا آخرت کے لیے بچایا. حدیث شریف میں ہے صبح ہوتی ہے تو ہر آدمی یا تو اپنے آپ کو نفع والے سودے میں لے جاتا ہے یا نقصان والے سودے میں لے جاتا ہے. اگر اعمال صالحہ کر رہا ہے, اللہ کے احکام کو پورے کر رہا ہے, تو اس کا آج کا کاروبار نفع کر رہا, اور اگر خدا نہ خواستہ غفلتوں میں اور گناہوں کے اندر زندگی گزر گئی تو اس نے گویا کہ نقصان کا سودا کیا کہ زندگی دیا بھی اور لیا کچھ نہیں, آخرت بنائی کچھ نہیں. اس لیے یہ ایمان والے کی امتیازی شان ہے کہ وہ جہاں ہو, جس وقت ہو, جیسا ہو, لیکن وہ آخرت کی فکر کر رہا ہو. ہمارے یہاں ایک اجتماع ہو رہا تھا تو حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تحقیق کے لیے آئے کہ بھائی اتنے بڑے اجتماع میں لوگ جمع ہوئے ہیں, کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا فکریں ہو رہی ہیں، کوئی حکومت کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، کوئی قراردادیں پاس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ آنے والا کچھ رپورٹ نہیں لکھ سکا، بلکہ اس نے کہا کہ ان کے یہاں جو ہے کچھ لکھنے جیسی بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، اس کے بیچ کی تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہم کو تو بھیجا گیا ہے کہ زمین پر ہوتے ہوئے ملک میں رہتے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں، تو ان کی تو فکریں ہی بالکل آخر، بالکل عجیب سی فکریں لے کے بیٹھے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اس زمانے میں کسی نے گنا دے دیا تھا، شوگر کین جس کو کہتے ہیں، تو وہ گنا باندھ دیا گیا برابر. حضرت نے فرمایا اس کی بلٹی بنوا کر ٹرین میں اس کو جہاں سامان رکھتے ہیں ڈالو. تو ٹی سی نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ دہلی تک جا رہا ہوں. ٹھیک، دہلی تک تو آپ چلے جائیں گے، پھر آگے، کہا میں آگے والے ٹی سی کو کہہ دوں گا تو پھر وہ آگے لے کے چلا جائے گا آپ کو. کہا وہ کہاں تک جائے گا؟ کانپور. کہا چلو کانپور تک وہ چلا جائے گا، لیکن میرا سفر تو کانپور سے بھی آگے ہے. حضرت وہاں سے آگے، فرمایا آخرت کا سفر ہے، وہاں کون میرے ساتھ جائے گا، وہاں کون فکر کرے گا کہ تم ناجائز طریقے پر ایک چیز لے آئے تھے، تو اس کا جواب دینے کے لیے کون سا ٹی سی میرے ساتھ چلے گا. تب لوگوں کو خیال آیا کہ آگے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے. اس لیے یہ ایمان والے کی خصوصی شان ہے کہ وہ خالی اس دنیا کو نہیں سوچتا، وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کے نتائج کو سوچتا ہے کہ ادھر دوسری دنیا میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو سوچتا ہے، کام اسی لیے کرتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ فکر جو کی جاوے آخرت کی جائے. دیکھیں چھوٹی سی حدیث، ہم سنتے ہی رہتے ہیں احادیث، لیکن اصل میں سننا ہمارا جو ہوتا ہے وہ ایک رسمی ہوتا ہے، وہ اس کا اثر نہیں پڑتا. ہم جو ہے چھوٹی بات کو اگر غور سے اور دل کے اوپر لے کر سنیں اور سوچیں تو اس کا نتیجہ بڑا نکلتا ہے. دیکھیے حدیث میں فرمایا من بنا مسجدن للہ بن اللہ له مثله فی الجنہ، رواہ البخاری، کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے آخرت میں ایک گھر بنائے گا. دیکھو آخرت آئی، آخرت میں گھر بنائے گا، تو کام تو یہاں کر رہا ہے، نظر آخرت کے اوپر لگی ہوئی ہے. اب یہاں ایک لفظ آیا ہے من بنا مسجدن للہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ کے لیے، نام کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، تختی کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، دنیا کی ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے بنایا. کسی کام کو اللہ کے لیے کرنا خالص، کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ کل آخرت میں اس کا بدلہ ملے اور اللہ راضی ہو جائے. جو اللہ کے راضی کرنے کے خیال سے کام کرتا ہے اس کو دنیا کی نام و نمود کی فکر نہیں ہوتی، وہ یہ بھی فکر نہیں کرتا کہ بھائی میرا نام بورڈ پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. آئیے دوسری حدیث دیکھیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر یقین کے ساتھ. ایمان کا معنی ہے یہاں اللہ کی ذات پر یقین, اور اللہ کی ذات پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ عمل کا بدلہ کل آخرت میں ملنا یقینی ہے اور ضروری ہے. اگر اچھا عمل کروں گا تو اچھا بدلہ ملے گا, اور اگر برا عمل کروں گا برا بدلہ ملے گا. اس کی دلیل بھی خود قرآن کریم میں موجود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ انتہائی طور پر جامع ہے عمل پر ملنے کے بارے میں, اچھے یا برے. کیا ہے آیت؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو رائی کے دانے کے برابر, رائی کا دانہ کیوں کہا؟ رائی کا ایک دانہ یہ کوئی گنتی میں آنے کی چیز نہیں ہے. اگر ایک رائی کا دانہ کسی کا گر جائے تو اس کو تلاش نہیں کرے گا, ایک پڑیا پوری گر جائے تو اس کی تلاش میں نہیں رہے گا. تو جس کو کوئی شخص انتہائی معمولی سمجھ رہا ہے اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ہے اگر نیکی کی لائن کا کام ہے, تو قیامت کے دن یعنی آخرت میں اپنے عمل کا بدلہ پائے گا. یرہو کے معنی دیکھ لے گا. یہاں سے ایک باریک مسئلہ جو ہے وہ مفسرین نے نکالا ہے, یرہو کے معنی دیکھنے کے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو ایک خادم بھی سامنے بیٹھا تھا, کھانے کے اندر رائتا بھی تھا, رائتا ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب وہ کھانا چاہتا تھا رائتا, حضرت کھاتے نہیں تھے تو وہ بار بار توجہ دلاتا تھا کہ حضرت رائتا. حضرت نے کئی مرتبہ سننے کے بعد فرما کہ رائتو, تو بار بار توجہ دلا رہا ہے رائتا, اور پھر فرمایا رائت, اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ بھئی کھانا یہ ترغیب سے نہیں کھایا جاتا, رغبت سے کھایا جاتا ہے. اگر خواہش ہے اشتہا ہے تو کھائے گا آدمی, اور اگر خواہش نہیں ہے تو آپ کتنی بھی جو ہے ترغیب دیں ترغیب سے کھانا نہیں کھایا جاتا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو را کا لفظ ہے یہ بڑا عجیب ہے. کل آخرت میں نہ صرف یہ کہ عمل کو بدلے کو دیکھے گا بلکہ وہ عمل بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر رائی کے دانے کے برابر یعنی بے معلوم چیز باعتبار عمل کے اس نے کر لی تو اس کو کل دیکھے گا. معلوم ہوا کہ آخرت میں اعمال کی شکلیں آئیں گی. نماز کی ایک شکل آئے گی, روزے کی ایک شکل آئے گی. دیکھو حدیث شریف میں فرمایا کہ روزہ کھڑا ہو جائے گا اور روزہ رکھنے والے کی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا, تو کوئی شکل ہوگی جو کھڑی ہوگی وہاں. قرآن کریم ایک شکل دی جائے گی اور اس کو کھڑا کیا جائے گا. صلہ رحمی یعنی رشتہ داریاں نبھانا, اس کو ایک شکل دی جائے گی اور وہ شکل وہاں جو ہے وہ نظر آئے گی. دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اعمال کی شکل دنیا میں نظر نہیں آتی, وہ حکم کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن کل آخرت میں یہ جو عمل ہم نے کیے ہیں یہ متشکل اور شکلوں کے اندر, الگ الگ شکلوں کے اندر نظر آئیں گے. اچھا عمل اچھی شکل میں نظر آئے گا اور برا عمل بری شکل کے اندر نظر آئے گا. چنانچہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر تو بہت بڑا باب قائم کیا ہے اور فرمایا کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کل آخرت کے اندر تولے جائیں گے۔ تو ایک خیال تو یہ ہے کہ عمل کرنے والے کو ہی ترازو میں ڈال کے تولیں گے، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ نہیں، اعمال جن کتابوں میں لکھ کے رکھے ہیں وہ صحیفے تولے جائیں گے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالی چاہیں تو عمل کو تول سکتے ہیں۔ تو سوال آتا ہے کہ نماز نظر تو آتی نہیں، روزہ نظر تو آتا نہیں، تلاوت ہم نے کر لی نظر تو آتی نہیں، تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے، اس کا کیسے وزن کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان الاعمال تتجسد، یعنی اعمال کو قیامت کے دن ایک شکل دی جائے گی، اور وہ شکلیں جو ہیں وہاں نظر آئیں گے۔ چھوٹی سی مثال دوں، حدیث شریف میں ہے کہ جو کثرت سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے گا، کل قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے کہ آفتاب بالکل سر کے اوپر آ گیا ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کے اندر، یعنی گناہوں کو پسینے کی شکل دی جائے گی۔ دیکھ وہ بات آ گئی کہ گناہ جو ہوں گے اس کو شکل پسینے کی دی جائے گی، وہاں پسینہ بن جائے گا۔ تو دیکھیے، یہاں گناہ کر رہا ہے، وہاں شکل جو ہے آ رہی ہے پسینے والی۔ تو دیکھو، عمل کو شکل دی کہ نہیں دی؟ تو اللہ چاہیں تو اعمال کو شکل دے سکتے ہیں، اللہ تعالی اس بات پر قادر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اعمال جو ہیں وہ معراج کے موقع پر بتائے گئے کہ فلان عمل کی یہ شکل ہے اور فلان عمل کی یہ شکل ہے۔ ایک بزرگ جو ہے وہ رات کو تہجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تہجد نکلا ہے وجود سے، وجود کہتے ہیں نیند سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہونا، اور یہ مشکل کام ہے۔ جاگ رہا ہے اور پڑھتا چلا گیا تو آسان ہے، لیکن تھوڑی دیر لیٹ گیا رات کو، لیٹنے کے بعد نیند میں سے اٹھنا اور اٹھ کر جو ہے اب عبادت کرنا، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اجر بھی اس کا جو ہے وہ بڑا ہے۔ اب وہ اللہ والے رات کو کھڑے ہوئے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی اور دعا کی تھی اپنی تہجد میں کہ اللہ یہ جو آج میں نے عمل کیا ہے، رات نماز پڑھی ہے، پڑھتا رہتا ہوں، میں اس کو جو ہے آخرت میں اس پر کیا ملا اور کیا دیا گیا یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر ایک حور دیکھی، حور بڑی حسین اور خوبصورت۔ پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ فرمایا تمہاری نماز ہے، رات جو تم نے کہا تھا نا کہ مجھے میرا عمل ایک شکل میں دکھایا جائے، تو شکل دکھائی کہ تہجد کی نماز حور کی شکل میں نظر آئی، لیکن یہ حور اندھی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا، اللہ حور تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ اندھی کیا کام کی ہے، اندھی حور دی؟ تو ادھر سے جواب ملا کہ تم نے نماز کے اندر آنکھیں بند کی تھی جو کھلی رکھنی چاہیے، تو ہم نے تمہاری حور کی آنکھ بھی بند کر دی۔ تو عمل جو ہے اس کی شکل جو ہے وہاں سامنے آنے والی ہے، ہر عمل کی ایک شکل ہے، قرآن ایک شکل میں آئے گا، نماز ایک شکل میں آئے گی۔ ہم لوگ روزانہ حدیث پڑھتے ہیں کہ نماز، قرآن کریم یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کی میٹھی نیند سے جگائے رکھا۔ اس لیے رات کو جب ہم لوگ تراویح سنیں تو پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے نہ رہیں، بلکہ جب حافظ قرآن جو ہیں وہ پڑھنا شروع کریں۔ تو آج میں نے صبح میں بھی مولانا محمد صاحب وہاں کہا کہ بھائی یہ حفاظ کو آپ نہیں جانتے. ابھی یہاں رات کو تراویح سنانے والا کوئی نہیں بیٹھا ہوگا, کیوں؟ وہ تو بیچارہ فکر میں ہے, رات کو امت کو ثواب کا مستحق بنانا ہے, پڑھے گا وہ اور ثواب امت لوٹنے والی ہے. ہم خالی کھڑے ہیں اور ثواب لے رہے ہیں سننے کا, یہ کرم ہے نا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ خالی کھڑے رہنے پر پڑھنے والا محنت کر رہا ہے, اس نے پورا دن لگایا ہے. ہم لوگ افطار کے خوب مزے لیتے ہیں, اس کو ذرا بھی لطف نہیں آتا, اس کو جب تک تراویح ختم نہیں ہو جاتی کوئی لقمہ اچھا لگتا ہی نہیں, اس سے پوچھو. اس لیے حافظ کو دوبارہ اور بار بار چھیڑو مت, کیونکہ اس کو جلدی جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے, اس کو بہت ٹینشن ہوتا ہے, رات کو مجھے قرآن کریم سنانا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ سننا سنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ آج ان کی دو بھول چلی گئی, ان کی فلاں یوں چلی گئی, ان کا یوں مسٹیک ہو گئی, ان کو اتنی منٹ ہو گئی, جو یہ حضرات کہنے والے ہیں خالی مسلے پہ اللہ اکبر بول کے دیکھ لیں. ہمارے یہاں بیچارے اتنے دعوت کے کام کے ساتھی مضبوط, وہ حیدرآباد پہنچی جماعت, ٹینشن میں اتنے تھے بیچارے, تھکے ہارے تھے, تو وہ اعلان کرنا تھا کہ بھائی جماعت آ چکی ہے. صبح میں انہوں نے جو ہے نیند کے اندر غلبے میں اعلان کیا کہ حیدرآباد سورت کی ٹرین آ چکی ہے. لوگوں نے پھر سمجھایا کہ حضرت ٹرین کے آنے سے کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اصل میں جماعت آئی ہے اور ابھی مشورہ ہونا ہے, اس کے لیے جو ہے مجھے اعلان کرنا تھا. تو یہ بڑے ٹینشن کی بات ہے. ایک سورہ فاتحہ خالی مسلے کے اوپر پڑھ کے دیکھیں, غلطی ہو سکتی ہے. حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے, جب وہاں پہنچے تو مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. اب یہ مولوی کی شکل, بہت سادہ رہتے تھے, بہت سادہ, ہری لنگی, سادہ سا کرتا, ایک لنگی کندھے کے اوپر ڈلی ہوئی, میلی ہو گئی تو تالاب پہ دھو لی, وہ سکا لی, اس کو سوکھی ہوئی کو پہن لیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھا دیں. کہا وہ مجھے نہیں آتی نماز پڑھانا. کہا نہیں حضرت آپ کو آتی, آپ کو پڑھانا پڑے گی. تو حضرت نے نماز پڑھانا شروع کی, تو پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا. اب لوگ حیران ہو گئے کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا, بھائی ترتیب کے ساتھ اترتی ہوئی جو ہے وہ پڑھنا مسنون ہے, اور اگر ترتیب کے خلاف کر دیا تو کیا ہوگا, لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. بھروچ کے علاقے میں ایک صاحب نے اتفاق سے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھا, تو ایک بڑے میاں نماز پڑھ رہے تھے, وہ دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ ختم کی امام صاحب نے, تو بڑے میاں نے پیچھے سے کہا کہ بیٹا میں اب یہی دیکھتا ہوں کہ تو جائے گا کہاں, کیونکہ پہلے تو نے تو قل اعوذ برب الناس ختم کر دیا, تو اب جائے گا تو کہاں جائے گا. حضرت نے دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر قل ہو اللہ احد پڑھی. اب جو ہے بڑا چرچا, یہ ترتیب کے خلاف پڑھ دیا کیا ہوگا. ارے حضرت آپ نے پڑھ دیا ترتیب کے خلاف کا, میں تو پہلے ہی نہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں آتی نماز پڑھنا, تم نے زبردستی نہیں پڑھا پڑھا پڑھ دیا, اب یہ پھر تم میرے الٹے سر پڑ گئے کہ اب کیا ہوگا. حضرت تو چلے گئے, وہ وفد پورا دارالعلوم آیا کہ بھئی یہاں کوئی بڑے مفتی صاحب ہیں, بھئی کیا مسئلہ ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود نکلے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے. کہنے وہ کل ایک امام صاحب نے اس طرح سے کر دیا تو کیا ہوگا. حضرت نے فرمایا وہاں پوچھتے تو تم کو میں بتا دیتا کہ بھئی ترتیب مسنون ہے اور نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا, نماز ہو جاتی ہے, اور نہ اس میں کوئی دہرانے کی ضرورت ہے نہ سجدہ ایسا وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ایک حافظ تھے, پورا قرآن کریم سنایا انہوں نے, ایک بھی غلطی نہیں. اب وہ اسی خوشی کے اندر ہیں, بھئی حافظ کی جب کوئی غلطی نہیں ہوتی تو اس کے دل کو بڑی تسلی اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو دن پر محنت تو اسی لیے کی تھی کہ امت کو ایسا بالکل صاف ستھرا اور بے باک قرآن سناؤں, تو خوشی ہوتی ہے. وہ ابھی اسی خوشی میں تھے کہ سورہ فاتحہ کے اندر غلطی ہو گئی, ان کو بڑا دکھ ہوا کہ پورے قرآن میں غلطی نہیں ہوئی, اور ہو گئی تو سورہ فاتحہ میں, جس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے اس میں ہو گئی. فرمایا کہ یہ کلام اللہ کا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کوئی بڑی بات نہیں کر سکتا, یہ پڑھوا دیا جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, یہ اعجاز ہے, اعجاز. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حافظ قرآن کریم سے یہ پڑھوا دیتے ہیں. تو اس کے قرآن کریم کو سننا اور ایک ایک حرف کو سننا, کیونکہ ہر حرف کو سننے پر ثواب ہے اور اجر ہے. کتنا اجر؟ جتنا کہ پڑھنے پر اللہ دے رہے ہیں, اتنا سننے کے اوپر جو ہے اللہ کے یہاں سے اجر مل رہا ہے. تو اتنا ثواب لوٹنے کا موقع ہے, اور ہم لوگ جو ہیں اس کی قدر نہیں کرتے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوان پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور بوڑھے بیچارے مسجد کے کھونٹے وہ آگے جو ہے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا قدردان بنائے, اور اس کو پابندی سے سننے کی بھی, اور کما حقہ حفاظ قرآن کا اکرام اور ان کی قدر کرنے کی بھی ہمیں توفیق سعید عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا, اور کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے اللہ, میں نے اس کو رات کی میٹھی نیند سے جگا کے رکھا, لہذا آج اس کو میری نسبت سے جاگنے کا اجر ملنا چاہیے. تو دیکھو قرآن کی ایک شکل آئے گی. رشتوں کو جوڑ کے رکھنا اور رشتوں کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اسلام کی خوبی اور کمالات میں سے ہے کہ معاملات کو اور رشتہ داریوں کو درست رکھتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل کی وعیدیں اور بری باتوں میں ایک بات یہ بتائی کہ جن رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے کہا تھا وہ رشتوں کو توڑتے ہیں. تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور عجیب بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو, اس کے مال میں برکت ہو, تو اس کو چاہیے کہ اپنے ضرورت مند اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور علماء نے لکھا اور حدیثوں میں بھی ہے کہ اگر غریب رشتہ دار کے ساتھ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور ہم نے اس کو زکوٰۃ یا صدقات یا عطیات دیے تو ہمیں دگنا اجر ملے گا, ڈبل ثواب ملے گا. کیوں؟ اس بنا پر کہ ایک تو دینے کا, صدقے کا, زکوٰۃ کا, زکوٰۃ معمولی چیز نہیں ہے. ایک حدیث میں فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے, لہذا یہ دینے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. بات اسی پہ چل رہی ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد دیا ہوا جتنا ہے وہ سب جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس ایک بیٹی تھی, وہ بیٹی جو ہے بیمار ہو گئی. ان کو بیٹی کے ساتھ بڑی محبت, ماؤں سے زیادہ باپ کو بیٹیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بیٹوں سے بھی زیادہ کبھی کبھی ماں باپ کو بیٹیاں کام آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بیٹے کام نہیں آتے, لیکن ماں باپ کو بیٹیوں کے ساتھ الفت بھی ہوتی ہے, اور بیٹیاں جو ہیں وہ ماں باپ کو بڑھاپے میں نبھاتی ہیں, اپنے شوہروں کو سمجھا کر نبھاتی ہیں اور ان کا خیال رکھتی ہیں اور اخیر تک رکھتی ہیں, تجربہ ہے. تو فرماتے ہیں مالک ابن دینار نے بہت بیچاری کی, تندرستی ہو جائے, صحت ہو جائے, بیماری دور ہو جائے, علاج معالجہ بہت کیا, لیکن مقدر کی بات ہے, موت کا وقت ہے. اس پر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے تھے تو 5 ڈاکٹر کھڑے ہیں بیٹھ کے چاروں طرف سوئی لگا رہے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ یکسوئی کا وقت ہے, سوئی کا وقت نہیں ہے, ختم ہو گیا سوئی کا وقت, بھائی اس کو نکالو. اور گھڑی کوئی نکال رہا تھا تو کہا مت نکالو, میں وقت دیکھ رہا ہوں اور انگلی آسمان کی طرف ہے اور کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرئی, حسن خاتمہ اس کا نام ہے. اس لیے دعاؤں میں ابھی مولانا نے دعا کی کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما. حسن خاتمہ جانتے ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایمان پر دنیا سے جانا, کہ بھائی آدمی کلمہ پڑھتا ہوا چلا جائے, بہت بڑی نعمت ہے دنیا سے کلمہ پڑھتا ہوا چلا جائے. نمبر 2 یوں فرمایا کہ حسن خاتمہ کی دعا مانگو, کہ اللہ خاتمہ یعنی دنیا سے جانا یہ حسن والا ہو. حسن خاتمہ کیا ہے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایمان پر تو جائے, نمبر 2 پلس جو ہے اللہ کے یہاں کوئی حساب کتاب بھی نہ ہو, کوئی سوال جواب بھی نہ ہو, تو ایسا خاتمہ کیا کہلائے گا؟ فرماتے ہیں یہ ہے حسن خاتمہ. اب فرماتے ہیں کہ بیٹی کا بہت علاج کیا لیکن موت کا ایک وقت معین ہے, اس پر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں ڈابھیل میں ایک شیخ الحدیث صاحب تھے, حضرت مولانا اکرام علی صاحب مرحوم, ان کے انتقال کا وقت آیا, وہ آئی سی یو کے اندر لے جا رہے تھے ان کو, تو ساتھ ایک خدام کا پورا عملہ بھی تھا, لیکن دیکھا کہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا بالکل آخری وقت ہے, تو آسمان کی طرف انگلی کی, لوگوں کو کہا تم گواہ رہنا اور کلمہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کلمہ زور سے پڑھتے جا رہے ہیں, شہادتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں, لوگوں گواہ رہنا میں جو ہے کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہوں, میں الحمدللہ ایمان کے اوپر دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ پر یقین کے ساتھ جا رہا ہوں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ جگہ جگہ اللہ کے بندوں کو آخرت کی یاد دلاتا ہے, موت کی یاد دلاتا ہے. حدیث پاک میں بھی فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, لوگوں لذتوں کو ہضم کر دینے والی چیز یعنی موت کی ہمیشہ یاد کرو, اس کو حازم اللذات, لذتوں کو ہضم کر دینے والی لذتوں کو, جیسے ہم لوگ سموسے پکوڑے اور فلاں سب کھاتے ہیں, اوپر سے جو ہے وہ ڈرنکس الگ سے لیتے ہیں, یہ ڈرنکس کیا ہے؟ ہاضم اللذات ہے, جتنی لذتیں پیٹ میں پہنچی وہ سب کو ہضم کرنے کے لیے اوپر سے یہ ڈھیجتے ہیں, تو اس کا نام جو ہے ہاضم اللذات ہے. فرماتے ہیں کتنا بھی شاندار آدمی کا جو ہے چل رہا ہو نظام, لیکن موت کی بات آتی ہے تو آدمی ذرا گھبرا جاتا ہے. بھروچ میں ہمارے ایک دوست تھے مسٹر چوکی والا, ان کے سامنے جو ہے موت کا تذکرہ نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا اینی بات نہیں کروانی, بیجی بدی بات کر, موت موت نہ کرا کر, موت کے نام سے کہا میرے کو گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کا نام مت لے. تو اتنا گھبراتا تھا. ہمارے ایک بزرگ استاد تھے, وہ شادی کے دن موت کی تقریر کرتے تھے. لوگوں نے کہا یار ان کو کیا موضوع ملتا نہیں ملتا, یہ شادی کے دن دولہا بیچارہ آیا ابھی نکاح پڑھانا ہے اور موت کا ذکر چھیڑ دیا, اور دولہے کو یوں کہا کہ تو تیری رات کی فکر میں ہے, تیری رات میں تجھے جو ہے آخرت کی اور قبر کی پہلی رات یاد کرنی ہے. جیسے آج تجھے اکیلا چھوڑ دیں گے نا دوست, اس طرح سے ایک ایسا دن آئے گا کہ تجھے اچھا سا لباس پہنائیں گے, اور لباس پہنا کر پھر تجھے جو ہے قبر کے اندر اکیلا چھوڑ دیں گے. تو آج تیرے کمرے کی اکیلے پن کی رات میں ذرا قبر کی پہلی رات کو سوچنا. یہ ایمان والے کی اصل میں شان. لیکن وہ چوکی والا صاحب کا کیا عالم ہوا؟ جس موت سے وہ گھبراتے تھے اس موت نے ان کو آدھا بوچھا، اور جو کتنا بھی گھبرائے لیکن موت کا وقت طے ہے تو آ کے رہے گا۔ فرماتے ہیں بچی انتقال کر گئی اور مالک ابن دینار کی ایک آزاد زندگی چل رہی تھی، وہ آزاد زندگی میں کافی فرق آ گیا، بدلاؤ آ گیا۔ کبھی کوئی واقعہ لائف میں ایسا آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی پوری پلٹ جاتی ہے۔ اب رات دن رونا شروع کیا، اپنی آزادی سے، اپنی پہلے والی زندگی سے بالکل توبہ کر لی، اب عبادتوں میں لگ گئے، نمازوں میں لگ گئے، گویا کہ یہ لڑکی ان کے لیے نعمت بن کر دنیا سے گئی اور ذخیرہ آخرت بن کر گئی کہ ان کی زندگی میں ایسا بدلاؤ آیا، ایسا انقلاب آیا، مسجد کے کھونٹے بن گئے، تلاوت میں، عبادت میں زبردست طریقے کے اوپر لگ گئے۔ اب ایک رات خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں، پیچھے ان کے ایک اژدہا آ رہا ہے، اژدہا آ رہا ہے، اور یہ آگے دوڑ رہے ہیں، پیچھے تیزی کے ساتھ وہ برابر تعاقب کر رہا ہے۔ اتنے میں راستے میں ایک بوڑھے آدمی ملے، ان سے کہا کہ چچا جان ذرا یہ اژدہے سے مجھے بچائیے۔ کہا بیٹا میں بہت ویک ہوں، یعنی میں بہت کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا تجھے۔ تو کہا حضرت میں کیا کروں اس سے بچنے کے لیے؟ کہ سامنے جو پہاڑی نظر آتی ہے وہاں دوڑ جاؤ، وہاں کیا ہوگا چچا؟ فرمایا وہاں اگر تمہارے اعمال میں، تمہاری اولاد میں کوئی بچے بچیاں چلی گئی ہوں گی پہلے تمہاری، تو وہ تمہاری حفاظت اور سفارش کے لیے نکل آئیں گی۔ پہاڑ کے پاس جا کر اعلان کیا کہ کوئی ہے مجھے بچانے والا یہ اژدہے سے، تو ایک بچی حسین اور خوبصورت نکل آئی، اور اس نے نکلنے کے بعد جو ہے ایک لکڑی تھی اس کے پاس، وہ اژدہے کے سر پر دو تین مرتبہ ماری مر گیا۔ لڑکی گود میں آ کر بیٹھ گئی، مالک ابن دینار کی داڑھی سے جو ہے واقعات میں لکھا ہے تاریخ میں کہ کھیلنے لگی۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں میری داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، معلوم ہوا کہ داڑھی تھی۔ ہمارے ایک دوست تھے تو ایک غیر مسلم کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے تھے، تو بیٹھے تھے، ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اپنا کاروبار ہو رہا ہے۔ اس میں وہ غیر مسلم نے سوال کیا اور یوں کہا کہ حضرت یہ داڑھی آپ نے کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے گجراتی میں اس کو جواب دیا کہ میری داڑھی تیرے بزنس کے اندر کوئی پرابلم پیدا کر رہی کیا؟ اپنے جو بزنس چل رہا ہے اس میں کہیں داڑھی کا تذکرہ آتا ہے؟ یا اپنا کوئی کاروبار داڑھی کی وجہ سے رکا ہے کہ بھائی کوئی آدمی گراہک آ کے یوں کہے کہ تیری داڑھی ہے اس لیے میں نہیں خریدتا، ایسا کچھ ہوا ہے؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب ایسا ہوا نہیں ہے تو پھر اب داڑھی کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ اور اگر میں تجھے پوچھوں کہ تو نے یہ تلک سامنے لگا رکھا ہے، تو نے ختنہ نہیں کیا، تو اپنے کو اس کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو آئندہ جو ہے یہ داڑھی کے بارے میں بات مت کرنا، داڑھی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے، اس بنا پر رکھی ہے، یہ تو مومن کی شان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ گود میں کھیل رہی تھی تو مالک ابن دینار نے پوچھا کہ بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں آپ کی وہ لڑکی جو انتقال کر گئی تھی نا بچپن میں، وہ ہوں۔ اور بیٹا یہ اژدہا کون تھا؟ فرمایا آپ کے برے اعمال، اس کو اژدہے کی شکل میں بدلایا۔ اور بیٹا وہ بڑے میاں کون تھے جنہوں نے مجھے پہاڑ کا راستہ بتایا؟ کہا کہ یہ آپ کے نیک اعمال تھے۔ تو دیکھو نیک عمل بھی ایک شکل میں بتایا، برا عمل جو ہے وہ بھی ایک شکل کے اندر بتایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب گناہوں کو پسینوں کی شکل میں ڈھالا جائے گا اور لوگ شرابور ہوں گے، جیسے جیسے گناہ ویسا ویسا پسینے کا حال ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے نیبل یعنی ناف تک پسینہ، کسی کا گلے تک پسینہ، کسی کا ناک تک پسینہ اور کوئی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہے, اس کے گناہوں کی کثرت. اللہ تعالیٰ اس دن ہماری حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں ایسے وقت میں جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہوگی تو یہ سورتیں بادل کی شکل میں آئیں گی اور آفتاب کی گرمی سے بچا کر ایک سائبان بنے گا, اس کے نیچے پڑنے والے کو کھڑا کر دے گا. دیکھو اب سورتوں کو بادل کی شکل دی کہ نہیں, تو حدیث پاک میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس نے روزہ رکھا اللہ پر یقین کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے اور میں یہ حکم کو پورا کر رہا ہوں, تو اللہ تعالی ثواب اور ایمان کے ساتھ یہ روزے پر اس کے گزشتہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تمام کے تمام کو معاف فرما دے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, اور جو رات کو کھڑا رہا تراویح میں تو فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے سابقہ جتنے گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے. ارے بھائی اللہ کے یہاں گناہوں کو مٹا دیا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ سچے دل سے عبادت کر رہا ہو اور سچے دل سے توبہ کر رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, وہ تمام گناہوں کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس میسیجز بہت زیادہ ہو گئے موبائل اور سیل فون کے اندر, اور اب جو ہے فون کو اس نے کمزور کر دیا, اس کی سپیڈ کم ہو گئی, تو ہم لوگ جو ہیں وہ تمام میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بٹن دبایا تو 100 میسیج 200 میسیج اور ایس ایم ایس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. جب دنیا والے ایک بٹن دبائیں تو اتنے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی نے سچی توبہ اللہ کے دربار میں کر لی تو وہاں بھی اللہ بٹن دبائیں گے, سب گناہ ایسے ڈیلیٹ ہوں گے کہ کبھی اسکرین کے اوپر نظر بھی نہیں آئیں گے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, یعنی اس کا تذکرہ بھی نہیں آئے گا, اس کے دفتر اعمال میں اس کا ذکر تک نہیں آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے اس کی نظر ہمیشہ بہت دور ہوتی ہے, آخرت پر اس کی نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, بہت بڑی بات ہے. بھائی روزے کا مقصد کیا ہے, اس کا وزڈم کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے اور تمہیں متقی بنا دے, تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اب آج موقع نہیں ہے کہ تقویٰ کو سمجھایا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب سنا کہ کوفہ میں کوئی لوگ جو ہیں بکریاں لوٹ کر کسی جگہ سے لائے ہیں, تو بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. اور کتنا چھوڑا؟ ایک قصاب سے پوچھا کہ بکری کتنا زندہ رہ سکتی ہے, جواب دیا کہ 7 سال. 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. کہ کوئی مشتبہ چیز اور وہ لوٹا ہوا مال لوٹ کھسوٹ کا کہیں میرے کھانے میں نہ آ جائے, اس بنا پر احتیاط فرمایا. تقویٰ اس کو کہتے ہیں, اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں, اور مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں. دل میں جس کی وجہ سے دغدغہ پیدا ہو جائے اس سے اس کے پھر درجات ہیں. تو فرمایا روزہ اس لیے ہے کہ تم کو ایک پیور پائٹی, جس کو کہتے ہیں نا آپ کے یہاں پروگرام ہوتا ہے پارٹ ٹو پائٹی, یعنی تقویٰ کی طرف ایک سفر, ایک قدم تقویٰ کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. علماء کو بلاتے ہیں, محنت کراتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی زندگی میں یہ تقویٰ آ جائے. تو تقویٰ کی طرف بڑھنے والا یہ قدم ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ارے تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, کل وہاں تمہیں کیا ملے گا, جو یہاں سے بھیجو گے وہی ملے گا نا. تو فرماتے ہیں وہ تیاری تم نے کیا کی ہے, تم تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہو, تمہیں اپنی زندگی سے آخرت بنانا ہے, اس بنا پر اس کی فکر کرو, ہر وقت غور کرو کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, کل کے لیے, کل کا لفظ لائے, ہماری پوری زندگی جو ہے نا اس کو آج کہا. بھائی ہماری زندگی ہو کے ہے کتنی, ظاہری بات ہے کہ ہماری زندگی ہوگی تو 100 سال کی ہوگی, 100 سال کے بعد پھر عدم کے اندر ہم چلے جائیں گے. پہلے ہم عدم کے اندھیرے میں تھے, وہاں سے نکل کر وجود کے اجالے میں آئے, اور وجود کے اجالے سے پھر عدم کے اندر چلے جائیں گے. پھر جو ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہماری قبر پر کھڑا ہو کر کوئی آدمی کہے گا, بیچارے کی قبر پر نہ کتبہ لگا ہے اور نہ کون معلوم نہیں کون یہ غریب الدیار ہے جو یہ زیر قبر سو رہا ہے, زیر زمین سو رہا ہے, کون ہے بیچارہ, قابل رحم بیچارہ قرار پا گیا, کوئی اس کا فاتحہ خرنی کرنے والا نہیں آتا. فرماتے ہیں حدیث میں جب کوئی فاتحہ خانی کرنے والا تک نہ رہے مرنے والے کا, ایمان والا گیا ہے کوئی فاتحہ خانی کرنے والا نہیں, اس کی قبر پر فلان رشتہ دار کھڑا ہے, اس کی قبر پر فلان رشتہ دار کھڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کا سامان کر. تو دوستو اصل فکر ہم کو جو کرنی ہے وہ آخرت کی کرنی ہے, کل کے معنی آخرت کے ہیں. جیسے یہ آنکھ بند ہو جائے گی ہماری کل شروع ہو جائے گی, آج کسی بھی طرح سے گزر جائے گی, لیکن فکر ہم کو کل کی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے, اور یہ غفلت والی جو زندگی ہے اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تقویٰ اصل میں چوکنا ہو کر زندگی گزارنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین. چند لمحوں کے لیے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے, آپ بھی میرے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں, تاکہ ہمارا بیٹھنا جو ہے کام کا بن جائے, کچھ نہ کچھ اللہ اللہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے نصیب ہو جائے.
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں گے, کوئی نہیں, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ ilaha illallah la 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 ilaha illallah
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ পাক আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম সলাতান তুনজিনা বিহা জামিল আহওয়ালি ওয়াল আফাত তাফদিলানা বিহা জামিল হাজাত তুতাহহিরুনা বিহা মিন জামিল সাইয়্যাত ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہمیں فکر فردا نصیب فرما اے اللہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے اعمال کو مقبول و منظور فرما اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین جو اعمال ٹوٹے پھوٹے کر رہے ہیں اپنے فضل سے اسے منظور و قبول فرما دے اے اللہ زندگی بھر دین پر استقامت نصیب فرما 100% ایماندار دیندار پکا نمازی بنا اے اللہ ہمیں تیرے سے ہونے کا یقین عطا فرما استقامت والی ہدایت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان کو برقرار فرما ہر قسم کی پریشانیوں کو اس ملک سے ملک میں رہنے والوں سے جملہ مسلمانان عالم سے دور فرما اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں فسادات جھگڑے جنگیں چل رہی ہیں ان تمام کو ختم فرما امن و امان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو اے اللہ کلمے والی موت اور حسن خاتمہ نصیب فرما اے الہ العالمین جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی بھی حاجات کا غیب سے تکفل فرما جو دور بیٹھ کر مختلف آلات سے سن رہے ہیں اے اللہ ان تمام سننے والوں کی بھی سن رہے اور انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوں تیرے سامنے مانگنے کے لیے اپنے فضل سے ان کو بھی عطا فرما ان کی حاجت براری کی بھی شکلیں پیدا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین